குவ்வத்தை இல்லா பில்லாஹில் அலியில் அதீம். அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹில்லதி ஹதானா லிஹாதா வமா குன்னா லினஹ்தடியா லௌலா அன் ஹதானல்லாஹ். لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات على محمد وعلى آله. அதிசான முஹ்தரம், மௌஜூஏ சுகன் ஹே இன்கலாபே கர்பலா கி பர்கத்தே. வோ இனாயத்தே ஓர் வோ பர்கத்தே ஜோ இன்கலாபே கர்பலா கே பாத் உம்மத்தே முஸ்லிமா கோ நசீப் ஹுயி, ஜிஸ்கே சாயே மே இன்சான் அப்னி துனியா ஓர் அப்னி ஆகிரத் கோ சவார் சக்தா ஹே. کئی برکتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا, اس میں امام کے وجود مقدس کی برکتیں کہ امام کا نام اور امام کا پیام اور آپ کی ذات سے منسلک کچھ عنایتیں ہیں جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. وہ ہدایت کہ کئی ذرائع اس دنیا میں امام کی شخصیت نے پھیلا دیے اور آپ کشتی نجات انقلاب کربلا کے بعد کہلائے گئے کہ دنیا اگر نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ منسلک ہو جائے شخصیت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے. اور انسانیت کے لیے کئی اخلاقی, تربیتی اور اجتماعی برکتیں کربلا انقلاب کربلا میں نہفتہ ہیں, چھپے ہوئے ہیں, جن برکتوں کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا کو سنوار سکتا ہے, اپنے دین کو بچا سکتا ہے, اپنے مذہب کو بچا سکتا ہے. انہی برکتوں میں سے ایک برکت جس کی طرف کل ہم نے اشارہ کیا وہ آزادی اور عزت کا تصور ہے کہ انقلاب کربلا نے نہ تنہا انسان کو آزادی کا تصور عطا کیا جو حقیقی معنوں میں عزت ہے, اس کی طرف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بشریت کی توجہ دلائی کہ زندگی زندہ رہنا ہو تو عزت کے ساتھ رہو, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ شعار امام نے دشت کربلا میں بلند کیا اور جو نعرہ لگایا امام نے وہ حیحات من الزلہ, کہ ذلت حسینی اور حسینیت کے قریب نہیں آ سکتی. حسین کا ماننے والا, حسین کا چاہنے والا کبھی اسیر نہیں ہو سکتا, افکار کا اسیر نہیں ہو سکتا اور ذلیل نہیں ہو سکتا. آیت اللہ مطہری نے, شہید نے بڑے خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ جب امام اس دنیا میں آئے تو فرشتے کو آزادی عطا کی اور اس دنیا سے جا رہے تھے تو حر کو آزاد کر دیا. گویا امام نے اپنی ابتدائی زندگی سے جہاں فطرس کو آزاد کیا, بالوں پر عطا کیے, اور آپ کی انتہائی زندگی جہاں انسان کو آزاد کیا اور بتا دیا امامت وہ دروازہ ہے جہاں پر فرشتوں کو بھی آزادی ملتی ہے اور انسانوں کو بھی آزادی ملتی ہے. اور یہ آزادی کا تصور آج بھی باقی ہے, یعنی دونوں واقعات در حقیقت بشریت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آج بھی اگر انسان آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ انقلاب کربلا سے منسلک ہو جائے. جتنا اس کا رابطہ انقلاب کربلا سے مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان اس دنیا میں آزادانہ طور پر زندگی گزارے گا اور عزت کی زندگی گزارے گا۔ عزت ظالم کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرنے میں ہے، ظالم کی حکومت کو ٹھکرانے میں ہے، اور عزت وہاں نہیں ہے جہاں انسان تلاش کرتا ہے، جہاں پر انسان ڈھونڈتا ہے۔ چلیے آج کے مجلس میں ہم اشارہ کریں ایک برکت، جو عظیم برکتیں ہیں، ان برکتوں میں سے جو ہمیں عنایت ہوئی انقلاب کربلا کے بعد، وہ اس برکت کا نام ہے احترام۔ انقلاب کربلا نے جو بہت عظیم سبق دنیا اسلام کو دیا ہے وہ ہے احترام کے مختلف شعبوں کے ذریعے سے، مختلف اقسام کے ذریعے سے انقلاب کربلا نے پیغام دیا ہے۔ درحقیقت انقلاب کربلا نے یہ سمجھایا دین یعنی احترام، دین یعنی ریسپیکٹ۔ جہاں پر احترام نہ ہو، جہاں پر ریسپیکٹ نہ ہو، وہاں پر دین ہی نہیں ہے۔ کن چیزوں کا احترام، کن چیزوں کا ریسپیکٹ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، امام کے انقلاب کے ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر انسان مطالعہ کرے تو مختلف جہتوں سے ہم انقلاب کربلا کو دیکھ سکتے ہیں، کہاں پر امام نے کس طرح کا پیغام دنیا اسلام کو دیا۔ شخصیتوں کا احترام، شریعت کا احترام، قوانین کا احترام، لوگوں کی صلاحیتوں کا احترام، کئی طریقوں سے امام نے سمجھایا کہ اگر دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو کانسیپٹ جو احترام کا ہے دین میں، اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی طریقوں سے بتایا ہے کہ کس طرح احترام کو معاشرے میں ہم رائج کر سکتے ہیں، کس طرح رسپیکٹ کو ہم معاشرے میں رائج کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کسی گھر کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلا طریقہ جو ہمیں سکھایا ہے احترام کا، وہ یہ کہ انسان خطاب کے ذریعے سے احترام کرے۔ انسان جس سے بات کرنا چاہ رہا ہے، جس سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، اس کا خطاب، اس کے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ وہ مد مقابل کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے بندوں سے جو خطاب کیا ہے وہ ایمان کا خطاب ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ طاقتور ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، بندوں کے نفسیات سے آگاہ ہے، لوگوں کے مزاج سے آشنا ہے۔ اس کے باوجود جو لفظ استعمال کر رہا ہے پروردگار عالم وہ یا ایہا الذین آمنوا، ایک ریسپیکٹفل لفظ ہے جس کو سننے کے بعد انسان خود محسوس کرے گا کہ جب خدا مجھے یا ایہا الذین آمنوا کہہ رہا ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے، کہ میں لوگوں سے جب گفتگو کروں کس لہجے میں بات کروں، کس انداز میں بات کروں۔ اس لیے ہمارے علماء کرام تاکید کرتے ہیں کہ گفتگو کا انداز ہی بتا دے گا کہ اس کا پیام کیا ہے۔ وہ گفتگو کا انداز کہ بہت معنی رکھتا ہے، جو احترام پیغام کا ہے وہ گفتگو میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الانسان مقبوع تحت لسانہ، انسان کہاں چھپا ہوا ہے؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، بولے گا تو پہچانا جائے گا۔ وہ کس طرح لفظ استعمال کرتا ہے، کس طرح دوسروں کے احترام میں لفظ کو وہ بولتا ہے، وہ لفظ ہی بتا دیں گے کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، وہ بولتا جائے گا تو پہچانا جائے گا۔ پروردگار عالم نے کہا سب سے پہلا طریقہ یہ شخصیتوں کے احترام کا کہ انسان خطاب کے ذریعے سے ان کا احترام کرے، یا ایہا الذین آمنوا۔ ایک دوسرا رخ جو قرآن مجید میں نظر آیا، بڑا خوبصورت رخ ہے، علماء کرام نے تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے، ایک ہے جنرل احترام، عام لوگوں کا احترام۔ جب ہم کسی مجلس میں آتے ہیں، جب کسی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں، یا کسی گھر پہ جاتے ہیں، یا اپنے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے انسان، تو ایک سلام کرتا ہے عمومی طور پر، اسے کہتے ہیں اجتماعی سلام۔ داخل ہوتا ہے مجلس کو سلام علیکم جمیع، کہ سب پر سلام ہو۔ یہاں پر قرآن مجید کہتا ہے ایک سلام ہے عمومی سلام، جیسے انسان سلام کرتا ہے، لیکن ایک سلام ہے خصوصی سلام۔ یہ خصوصی سلام کیا؟ قرآن مجید نے دونوں خطاب کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں یہ خطاب ہے عمومی خطاب، یا ایہا الذین آمنوا، یہ عام مومنین کے لیے خطاب کیا پروردگار عالم نے، لیکن کچھ انسانوں میں ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے، ان کا ایک مخصوص کام ہوتا ہے، ان کا ایک مخصوص پیام ہوتا ہے، ان کی مخصوص عزت ہوتی ہے معاشرے میں۔ یا استاد ہے، یا نبی ہے، یا امام ہے، یا ولی ہے، یا بزرگ شخصیت ہے قوم کی، تو ایک ہے اجتماعی سلام، لیکن جب داخل ہو گئے محفل میں تو دیکھا کہ استاد بھی بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، ایک آپ نے داخل ہوتے سلام کر دیا سلام علیکم سب کو، لیکن مستحب ہے کہ جب استاد پر نظر پڑے استاد کے لیے ایک مخصوص سلام کرے۔ اب یہ مخصوص سلام استاد کے لیے کیوں ہے؟ تاکہ معاشرے کو بتا دیں ہمارے معاشرے میں آج بھی استاد کو استاد کی عزت کی جاتی ہے. مخصوص سلام کے ذریعے سے لوگوں کے اندر شوق پیدا کیا جاتا ہے کہ جب مخصوص سلام کے حقدار بننا چاہتے ہو تو کم از کم استادی کرنا سیکھو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جس نے خدمتیں کی اس کے مخصوص سلام ہو, بزرگ کو مخصوص سلام ہو, گھر میں داخل ہو جائیں سب کو سلام کرو, لیکن ماں کے لیے الگ سلام کرو, ماں سلام ہو, باپ کے لیے الگ سلام کرو. ایک شخصیت کا شخصیت کو ابھارنا چاہیے, جتنی شخصیت ابھرتی جائے گی عزتیں بھی یوں ہی معاشرے میں بڑھتی چلی جائیں گی. سب کو سلام کرو, لیکن اگر ماں باپ اس مجمع میں ہیں تو ماں کے لیے ایک الگ سلام کرو, باپ کے لیے ایک خصوصی سلام. یہ ہم طریقہ ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن مجید. قرآن مجید نے سب سے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو, لیکن جن لوگوں نے خدمت کی, جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے, پروردگار عالم نے ان کا نام لے کر مخصوص سلام کیا ہے. السلام علی نوح فی العالمین, ہم نوح پر سلام بھیجتے ہیں. پروردگار تو سب کو سلام کرنے والا ہے. کہ نہیں, نوح نے خدمت کی ہے, 950 سال تبلیغ کی ہے, تو ایک سلام نوح کے لیے, ایک سلام موسیٰ کے لیے, ایک سلام ابراہیم کے لیے, ایک سلام ہارون کے لیے. جن لوگوں نے خدمتیں کی امت کی ان کے لیے الگ سلام. خطاب میں بھی پروردگار عالم نے عمومی خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو, لیکن جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں ان سے خطاب کچھ الگ ہو گیا. یا موسیٰ, پروردگار عالم نے خطاب کیا نام لے کر, کبھی خطاب کیا کبھی ٹائٹل کے ذریعے سے خطاب کیا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا نہیں کہا پروردگار عالم نے عام خطاب ہے, نہیں, ایک مخصوص فرد کے لیے خطاب ہے. اے اطمینان پا جانے والی نفس, اپنی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آ, تو اللہ سے راضی, اللہ تجھ سے راضی. یہ مخصوص خطاب کیوں ہے؟ خدمت کا صلہ پروردگار عالم خطاب کے ذریعے سے عطا کر رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو خطاب کے ذریعے سے احترام کا اعلان کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو ہماری روایتوں میں کافی موجود ہے, جب امام ہمارے گفتگو کرتے تھے اپنے اصحاب سے مخصوص احترام کا اظہار کرتے, نام لے کر, سلمان کا نام لیا گیا, یا ابازر, ابو ذر کا نام لیا گیا, یا مقداد, مقداد کا نام لیا, مخصوص نام لے کر خطاب کیا گیا, تاکہ وہ محسوس کریں کہ امام کی نگاہوں میں ان کی عزت ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, سلام کرنا اور ہے, جواب لینا اور ہے, سلام کے قابل بننا اور ہے. دیکھیں انسان اتنے اپنے کردار کو اتنا بلند کرے سلام کے قابل بنے. اب ایک ہے تحفہ لینا اور ایک خود تحفے کے قابل بن جانا. انسان کبھی کبھی ڈیمانڈ کرتا ہے میرا گفٹ کہاں ہے, وہ بھائی میرے برتھ ڈے یا اینیورسری, ہمارا گفٹ کہاں ہے. وہ کبھی کبھی انسان ہدیہ مانگتا ہے. حضرت سلیمان کہتے نہیں, ہدیہ مانگو نہیں, تم خود ہدیے کے قابل ہو جاؤ. خوب, ہدیے کے قابل کہاں تو کب ہوتا ہے انسان؟ جب علم کے دائرے میں آ جائے, جب سرٹیفکیٹ لینے کا حقدار بن جائے, جب گریجویشن کمپلیٹ کر لیتا ہے, تو انسان اب وہ گفٹ مانگے گا نہیں, وہ گفٹ کے قابل ہو جاتا ہے, لوگ اسے خود بخود دینے لگتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے کہا تھا ملکہ سبا سے کہ جب وہ آئے, حضرت سلیمان نے پیغام بھیجا اسلام کا, تو ملکہ سبا نے کہا یہ بھی تو بادشاہ ہے سلیمان, چلو ان کی خدمت میں کچھ تحفے دے آتے ہیں, کچھ ہدایے لے جاتے ہیں تاکہ ان کو راضی کرا دیں اور دوستی ہو جائے بادشاہوں کے درمیان. یہ بھی بادشاہ ہیں, وہ جواہرات, سونا, چاندی اور ڈائمنڈ وغیرہ, ہیرے جواہرات لے کر آئے, ہاتھوں میں لے کر دربار حضرت سلیمان کے دربار میں داخل ہوئے کہ ہم تحفے لے کر آئے, ہماری عزت کیجیے. حضرت سلیمان نے حکم دیا زمین کو کہ زمین سونے کی ہو گئی, اشارہ کیا کہ زمین سونے کی ہو گئی. جہاں پر وہ ہدیے لے کر آئے تھے قدم انہوں نے رکھا تو زمین سونے کی ہے, ہاتھ میں جو سونا تھا وہ زمین کے مقابل میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ شرم سے ان کا پسینہ پسینہ ہو گئے, شرم سے شرمندہ ہوئے, داخل ہوئے دربار میں. داخل ہونے کے بعد جب حضرت سلیمان کے سامنے وہ تحفے رکھے تو حضرت سلیمان نے کہا وہ تمہارا ہدیہ کہاں ہے جہاں پر میں نے زمین کو سونے کی بنا دیا. اس کے بعد جو سلیمان نے جملہ فرمایا وہ بڑا معنی رکھتا ہے جملہ. حضرت سلیمان نے کہا میں ہدیہ پیغام اس لیے میں نے نہیں بھیجا تھا کہ تم تحفہ لے کر آؤ, میں نے پیغام اس لیے بھیجا تھا کہ تم خود ہدیے کے قابل ہو جاؤ. انہوں نے پوچھا ہم ہدیے کے کیسے قابل ہو جائیں؟ کہ توحید کا اقرار کر لو, تم خود ہدیے کے قابل ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تم خود ہدیے کے قابل ہو جاؤ, مقام اتنا بلند ہو جائے کہ انسان ہو جائے سلام کے قابل. وہ قابلیت اس کے اندر پیدا ہو جائے, امام اس کا انتظار کریں گے. پتہ ہے روایت میں ہے کوفی کی مسجد میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, اصحاب گفتگو کر رہے تھے, مولا کائنات سے سوال پوچھ رہے تھے, مولا کائنات جواب دے رہے تھے. گفتگو کرتے کرتے مولا کائنات نے کہا اب میرا ایک چاہنے والا گھر سے نکلا ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے. कितना फ़र्क होता है। साहब बैठे हुए हैं बज़ में, मौला कायनात से गुफ्तगू कर रहे हैं। मौला कायनात ने अपनी गुफ्तगू रोक कर कहा कि मेरा अभी एक चाहने वाला अब घर से निकला है मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, उसकी खुशबू का मुझे एहसास हुआ। पता है कौन शख्सियत थी वो? हज़रत हजर बिन अद्दी। जब वो घर से निकले मौला कायनात से मुलाकात के लिए, मौला कायनात ने अपनी गुफ्तगू रोक कर बताया कि मेरा सहाबी मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, कि इमाम इंतज़ार करें, वो आए बज़्म में बैठे तो उसका एहतराम करें। कभी कभी होता है इंसान सलाम करता है, कभी कभी इंसान सलाम के काबिल हो जाता है। करबला वाले ने वो काम किया, करबला वालों ने, वो सलाम करने वाले नहीं बने, वो सलाम के काबिल बन गए। कि जब आए हबीब इब्ने मज़ाहिर और होर जब आए मक्तल में, तो शहजादी ने कहा हज़रत फिज़ा से जाओ मेरा सलाम उन्हें सुना दो। हज़रत हबीब क्यों खाक करबला खा के करबला अपने सर पर डाल रहे थे कि वो मकाम हबीब को मिल गया दश्ते करबला में कि सलाम के काबिल बन गए। कौन सलाम कर रहा है? अली की बेटी हबीब को सलाम कर रही है। कि ये मकाम इंसान पैदा करे कि अगर मेहनतों के जरिए से सलाम के काबिल इंसान बन सकता है, इसके लिए काफ़ी मेहनत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो इमाम को चाहने वाले हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जिसे जिन्हें इमाम चाहते हैं। इसलिए जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, माफ़ी चाहता हूँ 2 मिनट में इधर मौजू से थोड़ा बहुत दूर हो जाऊँगा, फिर लेकिन फिर कोशिश करूँगा वापस आने की। लेकिन ये मानवियत के जो दराजात हैं, ये बड़े बहुत बड़े दराजात हैं। इंकलाब करबला में दो किरदार हमें नज़र आते हैं, एक किरदार वो जो इमाम को तलाश कर रहे होते हैं और एक किरदार वो जिन्हें इमाम तलाश कर रहे होते हैं। एक किरदार वो जो इमाम को ढूंढने वाला किरदार और एक किरदार वो जिसे इमाम ढूंढ रहे हैं। दोनों किरदार करबला में पाए जाते हैं। एक है इमाम को ढूंढने वाले हजरत होर हैं जो इमाम को तलाश कर रहे हैं, रहबर को तलाश। मेरा रहबर कौन है? इंसान ढूंढे भी मेरा रहबर कौन है, इसलिए रहबर के बगैर जिंदगी नहीं होती है। एक है जो रहबर को तलाश कर रहा है, इमाम को ढूंढ रहा है, उसे हुर कहते हैं। जिसे इमाम ढूंढ रहे हैं उसे हबीब कहते हैं। दोनों किरदार हमारे पास मौजूद है, एक है इमाम को ढूंढना और एक है इमाम जिसे ढूंढ रहे हैं। वो आए इमाम को ढूंढते हुए करबला में, हुर बन गए, और जिसे इमाम खत लिखकर बुला रहे हैं वो है हबीब इब्ने मज़ाहिर। ये पैगाम मैं सुना दूं यहां पर माफी के साथ, हमारे पास, हमारे लिए दोनों किरदार जरूरी हैं। एक इमाम को ढूंढें और एक एक इमाम हमें ढूंढें। एक किरदार हमारी माओं ने हमें अता कर दिया। वो किरदार है क्या? हमारी माओं ने आगोश में लिटाकर हमें बता दिया कि हमारा इमाम कौन है। उन्होंने बता दिया, गुमराही इमाम को तलाश करना हमारा काम नहीं है। इमाम ने, माओं ने हमें आगोश में लिटाकर बता दिया 5, 12, 14, 72, 18 पता नहीं 1,24,000 इतना रटे। हमें कभी आदत भूल नहीं सकते, अपने आप को भूल जाएंगे, आदत नहीं भूलेंगे। माओं ने हमें रटवा दिया, बता दिया हमारा इमाम कौन है। ये इमाम का नाम आए तो सीने पे हाथ रखो, सर को झुकाओ, वो तुम्हारा इमाम है, हाजिर है। हमारी माओं ने एक मसला हमारे लिए हल कर दिया, वो है कि इमाम की तलाश। ये मसला हमारे लिए हल शुदा है। लेकिन दूसरा मरहला है, वो मरहला हमारी मेहनत से हम हासिल कर सकते हैं, वो है कि अपने किरदार को इतना बुलंद करें कि आखिरी इमाम हमें ढूंढे। कि हमारे 40 कहाँ हैं जो मैं पर्दाए गैब से आ जाऊं, मेरे 313 कहाँ हैं जो मैं पर्दाए गैब से आ जाऊं। हुर वाला किरदार हमारे पास है, हबीब वाला किरदार चाहिए ताकि इमाम ज़हूर हो जाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा मरहला है कि इंसान अपनी कोशिशों से इंसान अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाए कि इमाम उसे याद कर। इंसान सलाम के काबिल, कुरान मजीद में एहतराम का तरीका सिखाया, कभी खिताब के जरिए से और कभी मखसूस सलाम परवरदिगार आलम ने पहुंचाया। हज़रत नूह पर सलाम, हज़रत इब्राहिम पर सलाम। दूसरा तरीका जो एहतराम का है वो सलाम पहुंचाना है, कि अब घर में दाखिल हो सलाम करो, मखसूस सलाम बता दो कि मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। कुरान मजीद ने यह तरीका हमें सिखाया। तीसरा तरीका एहतराम का, उनके नाम को याद रखना, उनके जिक्र को याद रखना, उनके तस्करे को याद रखना। कुरान मजीद ने कहा अजदाद का तस्करा, बुजुर्गों का तस्करा, जिन्होंने खिदमतें की हैं उनका तस्करा, वो याद करता करते चले जाओ ताकि उनका एहतराम का हक भी अदा होता चला जाए। फर्श अज़ा पर जब हम आते हैं, आज़ादारी की जो बुनियाद रखी है हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, यहाँ पर आते हैं हम अनबिया को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं, औलिया को याद करते हैं। यह याद करना दर हकीकत उनके एहतराम का हक अदा करना है। कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास। कुरान मजीद ने कहा अनबिया को याद करो, ऐ रसूल फज़कुर इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम का तस्करा करो, ان کو یاد رکھو, ان کے کاموں کو دیکھو, ان کے واقعات بتائے قرآن مجید نے. کیوں واقعات قرآن مجید بتا رہا ہے؟ واقعات اس لیے نہیں بتا رہا کہ پڑھو اور بھول جاؤ, یہ قصے نہیں ہیں, کہانیاں نہیں ہیں, یہ عبرت کی چیزیں ہیں. حضرت ابراہیم کو یاد کرو, ہم نے ابراہیم کو کتنی محنتوں کے بعد حضرت ابراہیم ایک مقام تک پہنچے, کتنا امت نے ان کو ستایا, پھر بھی نتیجہ ان کے ہاتھ میں ہے, وہ کامیاب ہو گئے. اگر تمہیں لوگ ستا رہے ہیں, تمہارے راستے کو روک رہے ہیں, گھبراؤ نہیں, تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت ابراہیم کو یاد کرو, کس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو اتنا بلند کیا, خدمتوں کا صلہ ہم نے دنیا میں دیا, اتنا بلند کیا ان کے نام کو, خانہ کعبہ اور حج یعنی اعمال حضرت ابراہیم. آپ کو پتا ہے حج یعنی کیا؟ محنتوں کا صلہ کس طرح خدا دیتا ہے, دیکھیے گا. حج یعنی حضرت ابراہیم کے کیے ہوئے اعمال اور مناسک. یہ گھر حضرت ابراہیم, حضرت ہاجرہ, حضرت اسماعیل, اگر یہ تینوں کے اعمال کو ملا دیں تو حج بن جاتا ہے. طواف حضرت ابراہیم کا عمل, مقام ابراہیم جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے, حضرت ابراہیم کا مقام, سب صفا و مروہ کے درمیان میں سائے حضرت ہاجرہ کا عمل, قربانی حضرت اسماعیل وہاں پر شامل, حضرت ابراہیم شامل, جتنے بھی زمزم, جتنی بھی چیزیں حج میں موجود ہیں وہ یہ گھر سے منسلک ہیں. باپ, بیٹا اور ماں. ماں کا کردار ہے, بیٹے کا کردار, باپ کا کردار. کتنے ان کی محنتوں کو صلہ خدا نے عطا کیا کہ ساری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں خانہ کعبہ میں حج کے لیے, طواف کرتے تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم. جیسے انہوں نے لبیک کہی ویسے لبیک کہو, جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی ویسے تم دوڑو, جیسے حضرت ابراہیم نے قربانی دی ویسے تم قربانی دو, جیسے انہوں نے بچے کو لیٹا اسی طرح گوسفند کو لیٹاؤ. سارے احکام حضرت ابراہیم کے. آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں یہاں پر, جب پروردگار عالم کسی ایک گھر کو عبادتوں کے لیے چن سکتا ہے تو کیا کسی ایک گھر کو امام امتوں کے لیے نہیں چن سکتا؟ بس یہ کہ حضرت ابراہیم کی محنتوں کا نتیجہ عبادتیں عطا کر دی پروردگار عالم نے, اور ابو طالب کی محنتوں کے نتیجے میں ابو طالب کے نسل میں امامتیں عطا کر دی پروردگار عالم نے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہ گھر عبادتوں کے لیے مخصوص ہے, گھر امامتوں کے لیے عطا ہے پروردگار. محنتوں کا صلہ ہے, جتنی محنتیں انہوں نے کی اس کے بدلے پروردگار عالم نے وہ چیزیں عطا کی جو چیز جن چیزوں کے وہ حقدار تھے. ایک ریزلٹ ان کے ہاتھوں میں مل گیا. تو پروردگار عالم قرآن مجید میں کہا یاد کرو, ابراہیم کو یاد کرو, موسیٰ کو یاد کرو, عیسیٰ کو یاد کرو. تذکرے جو ہوتے ہیں, ذکر جو ہوتا ہے, وہ در حقیقت ان کے احترام کا ایک حق ادا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا احترام کیا ہے؟ ان کے تذکروں کو یاد کرنا. تو یہ طریقہ بھی پروردگار عالم قرآن مجید نے سکھایا کہ احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر کرو. تیسرا طریقہ احترام کا, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا تیسرا طریقہ احترام کا یہ ہے کہ اہل علم ہیں تو ان سے سوال کرو, جو کچھ تم نہیں جانتے ان سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے, اگر تم جانتے نہیں ہو, تو اہل علم سے سوال کرو. اہل علم کا احترام یہ نہیں ہے کہ اہل علم کو کسی جگہ پر بٹھا دو, کسی چیئر پر یا کرسی پر, اور ان کا طواف کرو. نہیں, اہل علم طواف کے لیے نہیں ہوتے, اہل علم تمہارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو قیامت کے دن شکایت کریں گے, ایک عالم کا وجود, دوسرے قرآن پاک, اور تیسرے مسجد. یہ تین چیزیں قیامت کے دن امت کے خلاف شکایت کریں گے. عالم شکایت کرے گا کہ پروردگار میں امت میں تھا, امت نے مجھ سے سوال نہیں کیا. قرآن مجید شکایت کرے گا کہ میں گھر میں رکھا ہوا تھا, مجھے سجایا گیا تھا, کسی نے کھول کے پڑھا بھی نہیں. مسجد شکایت کرے گی مجھے خوبصورت تو بنا دیا لیکن اس میں کوئی آ کے نماز پڑھنے والا نہیں تھا. یہ چیزیں ہوتی کس لیے ہیں؟ یہ عمل کے لیے ہوتی ہیں. قرآن, وجود عالم, اور اسی طرح سے مسجد کی جو بناوٹ ہے, سینٹر کا جو وجود ہوتا ہے, وہ لوگوں کے آنے سے آباد ہوتے ہیں, دیواروں اور اینٹوں سے آباد نہیں ہوتے ہیں. عالم کا احترام یعنی کہ عالم سے سوال کرو. جو بھی عالم علم رکھتا ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, دینی علم رکھنے والا, اس سے سوال کرو. جو تخصص ان سے حاصل ہے, جو اسے اسپیشلٹی جو اسے حاصل, اس کے بارے میں سوال کرو. اجتہاد کا مطلب ہی یہی ہے. اجتہاد کا مطلب اس سے الگ نہیں ہے. بیمار ہو جاتے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, دینی مسئلہ پیدا ہوتا تو مرجع تقلید کے پاس جاؤ. ہم مرجع کو نہیں مانیں گے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو ان کو ڈاکٹر کے پاس مت لے جائیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جو تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ بیمار ہو جائے تو ان کو ہاسپٹل میں داخل مت کیجیے, اس لیے وہ قائل ہی نہیں ہے. اگر جسم تقاضا کرے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, روح تقاضا کرے تو مجتہد کے پاس جاؤ. یہ 2+2=4 کا مسئلہ ہے, یہاں پر کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹیکنیشین کا مسئلہ ہے, جو جانکار کا مسئلہ. قرآن کہہ رہا ہے احترام یہ ہے کہ ان سے سوال کرو, उनका नाम लेकर, उनको किसी चेयर पर बिठाकर, उनकी तस्वीर बनाकर तवाफ करने का नाम एहतराम नहीं है। शख्सियत आलिम का एहतराम यह है कि उससे सवाल करो ताकि तुम्हें जवाब मिल सके। फस अलो अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से पूछो, जो जानते हैं उनसे पूछो। खुसूसी तौर पर अहले जिक्र का मतलब जो खास लोग हैं वो है अहले बैत अलैहि सलातो वस्सलाम, उनसे सवाल करो वो तुम्हें जवाब देंगे। मौला कायनात ने मिंबर रसूल पर पुकार पुकार कर कहा सलोनी सर मुझसे पूछो। लोग सवाल दबा कर हुकूमत कर रहे थे, अली ने सवाल का मौका देकर हुकूमत किया। लोग कहते सवाल हमसे ना करो, सवाल करना बिदअत है, उनकी मजलिसों में ना जाओ, उनके साथ बज़्म में ना बैठो, सवाल ही मत करो। लोग कहते हैं सवालात को दबाकर हुकूमत करने वाले और होते हैं, सवालात का दरवाजा खोलकर हुकूमत करने वाले और होते हैं। बोला करने कहा सलोनी सलोनी मुझसे पूछो मैं तुम्हें जवाब देता हूं। और अहले इल्म से सवाल करना दर हकीकत अहले इल्म का एहतराम है। ये भी इसकी तरफ भी परवरदिगार आलम ने इशारा किया है कि शख्सियतों का एहतराम किस तरह किया जाता है। तीन तरीके हो गए, मैं चौथा तरीका भी बता दूं ताकि मैं आपको मंजिल की तरफ ले जाऊं। चौथा तरीका शख्सियतों का एहतराम यह है कि अगर हमारे मुआशरे में, हमारे शख्स किसी समाज में कुछ ऐसी शख्सियतें हैं तो उनसे मशवरा करो। मशवरा यानी उनसे एडवाइस लो, कोई भी काम करने से पहले मशवरा लो ताकि काम अच्छा हो जाए। हम लोग आमतौर से काम के ख़त्म होने के बाद मशवरा करते हैं जो हमने किया है वो कैसा था। हमने क्या काम के बाद मशवरा नहीं होता, ऐलान होता है। काम के बाद मशवरा नहीं होता, काम के बाद ऐलान होता है। काम से पहले मशवरा होना चाहिए ताकि अहले जानकार जो लोग हैं वो मशवरा दें तो काम खूबसूरत हो जाए। मौला कायनात नजरुल बलागा में फरमाते हैं दोस्तों से भी मशवरा करो, दुश्मनों से भी मशवरा करो। दोस्तों से मशवरा इसलिए करो कि काम अच्छा हो जाए, दुश्मनों से मशवरा इसलिए करो कि वो तुम्हारे काम के आगे कोई रुकावट ना खड़ी कर दें। पता है मशवरे का ज्यादा, मशवरे का ज्यादा से ज्यादा फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा क्या है? पूछ लोगे तो मुखालिफत नहीं होगी। हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा मुखालिफत ये कि हमसे पूछा नहीं गया। हमारे मुआशरे में जो सबसे ज्यादा मुखालिफत ये होती है कि हमसे पूछा नहीं गया। लेकिन मौला कायनात फरमाते पूछ लो भी जबान बंद हो जाए, उनसे पूछ ही लो, जो करना है तुम ही करो। परवरदिगार आलम से, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद पैगंबर इस्लाम से कहा वो शाविर हुम फिल अम्र, जंग से पहले, जंग के आगाज करने से पहले लोगों से पूछ लो देखो उनका नजरिया क्या है। फैजा अजम तफ तवक्कल अल्लाह, जब तुमने इरादा कर लिया मशवरा कर लो, जब तुम्हारा इरादा तुमने इरादा कर लिया फिर अल्लाह पर भरोसा करो, इकदाम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितनी खूबसूरत आयत करीम है, फैदा अजम था फतवक्कल अल्लाह, मशवरा करो, नतीजा हाथ में आ जाए, अल्लाह पर भरोसा करो और आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो एडवाइस और मशवरे के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ताकीद की है। क्यों ताकीद की है? ताकि मुआशरे में कुछ लोग होते हैं जिनकी शख्सियत होती है, उनसे सवाल कर लो, उनकी शख्सियत का तुम्हें पता चल जाएगा। मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया, यहां तक मैं ले आया आपको, तो यह भी सुन लीजिएगा जुमला। मौलाए कायनात में नसीहत करते हुए इमाम हसन मुस्तफा से फरमाया बेटा हसन अली की बातों को सुनो। वसीयतनामे इमाम हसन ने फरमाया, मैं अपनी जबान में, अपने जबान से, अपने लहजे में बता रहा हूं मैं, कि मौला कायनात ने फरमाया अल बेटा हसन अली के अपने बाप की बातों को सुनो। मैं 63 साल बाप नहीं हूं, मेरे पास गुज़श्ता अनबिया का तजुर्बा भी है और आखिरी नबी की जिंदगी का तजुर्बा भी है। मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसकी कीमत समझो क्या है, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा तुम्हें। मेरे पास सब कुछ मौजूद है, सारे अनबिया का तजुर्बा मेरे पास मौजूद है, इसलिए कि मैंने अनबिया की छुप कर नुसरत की है और आखिरी नबी की खुल कर नुसरत की है। मैं तुम्हें बताऊंगा जिंदगी किसे कैसे गुजारी जाती है, मुझसे पूछो, मुझसे मशवरा लो। क्या कहा इमाम ने? इमाम ने एक ही जुमला फरमाया, मसीहत नामा तवील है, एक जुमला जो इसमें बहुत ही अहम रखता है, इमाम ने फरमाया बेटा हसन अपने दिल को मरने ना दो, कोशिश करो दिल जिंदा रहे। जिस वक्त दिल मर गया उसके बाद ना दीन में कोई लुत्फ आने वाला है ना दुनिया में कोई लुत्फ आने वाला है। दीन को अपने, दिल को अपने जिंदा रखो। मौला कायनात ने फरमाया यानी क्या? मशवरा करो। बस सवाल यह है, पूरी तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजो, मैं आ रहा हूं अपनी मंजिल की तरफ। सवाल यह किससे मशवरा करें? तो अगर मशवरा करने, मशवरे का दरवाजा खोल दिया जाए तो तवील फहरिस्त जो है हमारे पास नामों की आ जाती है, इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो। खुद इंसान से ज्यादा रिकमेंडेशन ज्यादा होती है, आप उनसे सवाल कीजिएगा, اب ان سے پوچھیے گا. قرآن مجید نے اور روایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر بتایا مشورے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. کس سے مشورہ کریں, کس سے ایڈوائز لیں؟ سب سے پہلی شرط, اس سے مشورہ مانگو جو علم رکھتا ہو, جانکار. کون سا جانکار؟ جس موضوع کے بارے میں تم مشورہ لینا چاہ رہے ہو اس کا علم رکھتا ہو. اگر جانکار نہیں ہے اسے مشورہ مت لو, اس لیے کہ اگر وہ جانتا نہیں ہے تو تمہیں بہکا دے گا, دور کی چیز قریب لا کر پیش کرے گا, قریب کی چیز کو بہت دور لے جائے گا. اس لیے کوئی جانتا ہی نہیں ہے, اس سے پریشانی اور بڑھتی ہے. تو روایتیں فرماتی ہیں کہ ہر انسان اگر مشورہ کرنا چاہتا ہے تو پہلی صفت مشاور کی, جو مشورہ دینا چاہ رہا ہے اس کے پاس علم موجود ہو. پوری توجہ چاہتا میرے عزیز ہو. دوسری چیز, شرط مشورہ دینے کے لیے جسے مشورہ مانگ رہے ہیں وہ یہ کہ وہ عاقل ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان کا ذہن وہاں تک پہنچتا ہی نہ ہو, شعور اگر اس کے پاس نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, شعور نہیں ہوتا ہے, فہم نہیں ہوتی ہے, حکمت نہیں ان کے پاس ہوتی ہے, مشورے دینے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو روایتیں فرماتی ہیں کہ ان کے پاس عقل موجود ہو, وہ عاقل ہو, اس سے مشورہ کرو. دیوانے سے مشورہ مت کرو. دیوانے سے مشورہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے, لیکن عام طور پہ کبھی ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس شعور نہیں ہے, جس کے پاس عقل نہیں ہے, انسان اس سے مشورہ مانگنے لگتا ہے. روایتیں کہتی ہیں اس سے مشورہ مت مانگو, اس لیے کہ وہ دیوانہ کبھی کبھی مشورہ ممکن ہے صحیح دے دے, کبھی کبھی ممکن ہے مشورہ وہ تمہیں غلط دے دیتا ہے. اس لیے کہ ان کی باتوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو جو انڈیا کے پرائم منسٹر گزرے ہیں, وہ ایک مرتبہ جب وزارت عظما پر تھے تو انہوں نے مینٹل ہاسپٹل کا دورہ کیا, جو سو رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے ہے مسیح. مینٹل ہاسپٹل کا دورہ کیا, دیوانوں کو دیکھا, بیٹھے ہوئے تھے لائن میں, کچھ لوگ اچھل رہے تھے, کچھ لوگ کود رہے تھے. ایک دیوانہ تھا جو اخبار پکڑے ہاتھ میں سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا. تو جواہر لال نہرو نے کہا ماشاء اللہ یہ تو اچھا لگ رہا ہے, اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے, اخبار پڑھ رہا ہے اور سنجیدہ لگ رہا ہے, تو پڑھا لکھا لگ رہا ہے, پڑھا لکھا دیوانہ لگ رہا ہے, اس سے بات کی جا سکتی ہے. گیا, قریب گئے اور اس کو سلام دعا کہ ہلو ہلو ہائے ہوئے, باتیں ہوئیں. تو پوچھا علامہ جواہر لال نہرو نے کہا اس دیوانے سے کہ پتا میں کون ہوں؟ تو دیوانے نے آنکھوں اٹھا کر دکھا, کہا کون ہو؟ کہا میں انڈیا کا پرائم منسٹر ہوں. تو دیوانے نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہو جاؤ گے. جواہر لال نے پوچھا کیا, کیوں اس طرح کہہ رہا؟ کہا دو چار دن پہلے میں بھی یہی کہا کرتا تھا, مجھے یہاں تک لوگوں نے پہنچا دیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ٹھیک ہو جاؤ گے, دو چار دن پہلے میں بھی یہی کہا کرتا تھا, یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ یہ دیوانے سے مشورہ مت کرو. ہے روایتیں ہمارے پاس ہیں, جن کے پاس عقل نہیں ہے, جن کے پاس شعور نہیں ہے, ان سے کبھی مشورہ نہ کرو. شرط عقل مشورے کے لیے ہے, عقل ہونا ضروری ہے. اگر کسی کے پاس علم بھی ہو اور عقل بھی ہو, دین نہ ہو, پوری توجہ چاہتا ہوں میرا عزیز, کسی کے پاس علم بھی ہو عقل بھی ہو, اگر دیندار نہ ہو, پرہیزگار نہ ہو, اس سے بھی مشورہ نہ کرو. اگر اس سے مشورہ کرو گے تو یا تو وہ تمہیں ربا میں ملوث کر دے گا یا شراب میں ملوث کر دے گا. بزنس کرنا بھی چاہتا ہوں, کس سے مشورہ کروں؟ جاؤں ایک عالم کے پاس جو جانکار ہے, اس کے پاس جاؤں جو عقل بھی رکھتا ہے, اس کے پاس جاؤں مشورہ کروں؟ اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو وہ جو کام کر رہا ہے غلط راستے پر کھڑا ہوا ہے, انسان کو بھی اسی راستے پر لے آئے گا جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے. اس لیے روایتیں تاکید کرتی ہیں کہ نہیں, اس سے مشورہ کرو جس کے پاس تقویٰ پایا جاتا ہو, جس کے پاس عبادتیں پائی جاتی ہوں, جس کے پاس دین پایا جاتا ہو, یعنی دیندار سے مشورہ کرو. وہ خود بھی بچا ہوا ہے, اس کو بھی بچا لے گا جو اس سے مشورہ طلب کر رہا ہے, جس کو بھی بچا لے گا جس سے وہ ایڈوائز مانگ رہا ہے. دیے دیندار, آج کی دنیا میں جو چیز کمپلیٹ طور پر ہمیں نظر نہیں آتی وہ یہ کہ دین نظر نہیں آتا. کئی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جو ایڈوائزری بورڈ بن جاتی ہیں, جہاں پر سب کچھ ہے, علم بھی ہے, عقل بھی ہے. جو چیز نظر نہیں آتی وہ یہ کہ وہاں دین نظر نہیں آتا ہے. جہاں جس چیز کو نظر آنا چاہیے وہاں پر وہ دین نظر نہیں. تو تیسری شرط یہ کہ وہ دیندار ہو اسے مشورہ کرو, اگر وہ دیندار نہیں ہو اسے مشورہ مت کرو. پہلی شرط عالم ہو, دوسری شرط عاقل ہو, تیسری شرط دیندار ہو. چلیے چوتھی شرط کی طرف اشارہ کر دوں. روایتیں کہتی ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ تجربہ کار ہو. اس سے مشورہ نہ کرو کہ ابھی ابھی جس نے کام شروع کیا ہے اسے خود نہیں پتا ہے کہ کہاں پر ٹھوکر لگتی ہے, کہاں پر گرنا ہے اور کہاں پر سنبھلنا ہے. اس سے مشورہ کرو جس کے پاس تجربہ موجود ہو. آپ سوچ رہے ہیں مولانا یہ مشورے کی بات کہاں سے آ گئی؟ عالم ہو, عاقل ہو, دیندار ہو, تجربہ کار ہو. یہ چار شرطیں ضروری ہیں جس سے ہم مشورہ طلب کر رہے ہیں. جو مشورہ دینا چاہتا وہ بھی محسوس کرے, جس سے ہم مشورہ مانگ رہے ہیں وہ بھی محسوس کرے. چلیے شخصیتوں کا احترام دیکھیے انقلاب کربلا میں. خیموں میں آگ لگی, میں مسائل میں نہیں جا رہا ہوں, ابھی 10 منٹ مجھے اور دیجیے گا. خیموں میں آگ لگی اور زینب کبریٰ نے مشورہ کیا, کس سے؟ چوتھے امام سے مشورہ کیا کہ بیٹا سجاد بتاؤ ہم کیا کریں, چونکہ امام وقت کون تھے؟ سید سجاد. مشورہ کر کے زینب کبریٰ نے بتایا, شخصیت کا احترام دیکھیے, جب شخصیت موجود ہو تمہارے درمیان اس سے مشورہ کرو. تو زینب کبریٰ نے مشورہ کر کے بتایا کہ سید سجاد عالم بھی ہیں, عاقل بھی ہیں, دیندار بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں. اس لیے واقعات امام حسن کی صلح کے عینی شاہد امام سجاد, انقلاب کربلا کے عینی شاہد امام سجاد. مولا کائنات کی زندگی کو آپ نے دیکھا, امام حسن کی زندگی کو آپ نے دیکھا اور امام حسین کی زندگی کو آپ نے دیکھا. تین زندگیوں کا تجربہ امام حسن کے پاس ہے. عالم بھی ہیں, عاقل بھی ہیں, عبادت گزار بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں. شخصیت کا احترام کیا بتا دیا, دشمنان اسلام کو بھی بتایا اور دوستان اسلام کو بھی بتایا. دوستوں کو یہ بتایا کہ شخصیت ہو تو اس سے مشورہ طلب کرو. دشمنان کو بتا دیا, ایک امام کو شہید کر دینے کے بعد یہ نہ سمجھو دین کا کوئی ذمہ دار نہیں, ابھی میرا بھتیجا ذمہ دار ہے. دوستوں کو بھی بتایا, ایک پیغام دیا مشورہ کر کے, دشمنوں کو بھی پیغام دیا تم گھبراؤ نہیں, تم یہ خوشی نہ مت مناؤ کہ تم نے نسل حسین کو برباد کر دیا, ختم کر دیا. نہیں, ابھی بھی نسل حسین کا ایک فرد ہمارے درمیان موجود ہے جو ذمہ دار ہے, امت کا امام ہے. زینب نے شخصیت کا احترام, کربلا والوں کا سبق ہے کہ کس طرح شخصیت کا احترام کیا جاتا ہے. آئیے, جب یزید نے رہائی کا حکم دیا, کربلا کے انقلاب کربلا کی ذمہ داری انقلاب کربلا کے بعد زینب کے کندھوں پر امام حسین نے رکھ دی. اب تم میر کاروان ہو, بچوں کو سنبھالنا, یتیم بچوں کو سنبھالنا, بیواؤں کو سنبھالنا, پیغام دینا, تب سب کو تسلی دینا, کس کا کام تھا؟ زینب کبریٰ کا کام. ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک خوبصورت جملہ ہے جو میں یہاں پر ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں. وہ خوبصورت جملہ یہ ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں انہوں نے حسینی کام کر دیا, جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ زینب کا کام کریں. جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ حسینی ہو گئے, جو لوگ زندہ ہیں وہ کیا کام کریں؟ زینب کا کام کرے. کیا ہے زینب کا کام؟ انقلاب کربلا کے پیغام کو روئے زمین پر پھیلانا. یا حسینی بنو یا زینبی بنو, پھر تیسرا راستہ اسلام میں نہیں ہے. مصلحت کا, خاموشی کا راستہ یہاں کہیں نظر نہیں آتا ہے. ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا یا حسینی بنو, جان قربان کر دو, اگر جان قربان کرنے کا موقع نہیں ملا تو حسین کے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ. تو یہ زینب نے کیا کیا؟ حسین کے پیغام کو زمین پر پھیلایا. بازار کوفہ, دربار کوفہ, بازار شام, دربار شام. جب رہائی کا حکم ملا تو ذمہ دار کون تھے؟ ہم سید شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ. جب ذمہ دار حضرت زینب تھی تو ایک احترام کیا تھا زینب کبریٰ نے, بیٹا کیا کریں بتاؤ, خیمے میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر چلے جائیں؟ سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں خیمے سے باہر جاؤ, جان بچانا ضروری ہے, بچوں کو بچاؤ, خیموں سے باہر آئے. مشورہ کیا, بتا دیا سید سجاد کا مقام کیا ہے. اب یہ حل جزاء الحسان الا الحسان. یزید نے رہائی کا حکم دیا, سید سجاد اب تم آزاد ہو, جا سکتے ہو, کربلا جاؤ یا مدینہ جاؤ یا شام میں رہو. تو سید سجاد نے کہا رک جاؤ, میں پھوپھی زینب سے مشورہ کروں. ایک ہے زینب محافظ امامت اور ایک ہے زینب مشاور امامت. امام نے مشورے کے لیے کہا رک جاؤ, میں پھوپھی زینب سے پوچھ لوں. کیوں امام نے پوچھا؟ خب مشورے کے لیے کتنی شرطیں ضروری تھیں, ایک ہو عالم ہو, عاقل ہو, دیندار ہو اور تجربہ کار ہو. امام نے ایک جملہ کہہ کر کہ میں پھوپھی زینب سے مشورہ کر لوں, امام نے ثابت کر دیا پھوپھی زینب عالمہ ہیں, پھوپھی زینب عاقلہ ہیں, پھوپھی زینب دیندار بھی ہیں, پھوپھی زینب تجربہ کار بھی ہیں. زینب عالمہ ہے, خود امام نے فرمایا عالمہ تو غیر معلمہ, کہ وہ ایسی عالمہ ہے جس نے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا, اللہ سے جس نے علم حاصل کیا ہے. فہیمت غیر مفہمہ, کسی نے سمجھایا نہیں. زینب خود سمجھدار ہے, خود فہیمہ ہے, ایسی عالمہ اور ایسی عاقلہ کہ خود خطاب اور لقب بن گیا عقیلہ بنی ہاشم, اور ایسی عبادت گزار کہ ایک امام وقت کہہ رہا ہے کہ لا تنسانی فی صلاۃ اللیل, نماز شب میں مجھے یاد کرنا, اور دوسرا امام کہہ رہا کہ میں زندہ نے شام میں دیکھتا رہا کہ پھوپھی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. ایک امام دعا کی درخواست کر رہا ہے, دوسرا امام تائید کر رہا ہے. ایسی تجربہ کار جس نے پنجتن پاک کی زندگیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو, رسول کی زندگی کو جس نے دیکھا ہے, فاطمہ کی زندگی کو دیکھا, علی کی زندگی کو دیکھا, حسن کی زندگی کو دیکھا, حسین کی زندگی کو دیکھا. مکمل شرائط مشورت ان پائی جاتی تھی حضرت زینب نے. سید سجاد نے مشورہ کر کے بتا دیا میری پھوپھی عالمہ ہے, عاقلہ ہے, عبادت گزار ہے, تجربہ کار ہے، سارا تجربہ ان کے پاس موجود ہے۔ کیوں شخصیت کو بیان کیا؟ اس لیے شخصیت کو بیان کیا، اگر زینب شام میں فرش عزا بچھائے، عزاداری کی بنیاد رکھے، تو دنیا سوال نہ کرے شخصیت کیا تھی کہ عزاداری کی بنیاد رکھ دی۔ سید سجاد نے شخصیت کو واضح کر دیا تاکہ شخصیت جو چیزیں عطا کر رہی ہیں اس کی قدر و قیمت دنیا والوں کے سامنے باقی رہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ فرش عزا جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کس کی عطا ہے؟ یہ محنتوں کا نتیجہ ہے زینب کبریٰ کی۔ خب زینب کبریٰ کی شخصیت کیا ہے؟ جس سے امام مشورہ کرے۔ خب مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو عالم ہو، عاقل ہو، عابد ہو، دیندار ہو اور تجربہ کار ہو۔ جو شرائط مشورے میں تھی، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ میسج ہے، آخری میسج آج کی مجلس کا یہ میسج ہے کہ جو شرائط مشورے میں پائی جاتی ہیں اس کی عطا میں بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو عطا میں چیزیں عطا کرتی ہے وہ شخصیت، شخصیت عالمہ ہے، عاقلہ ہے، عابدہ ہے، تجربہ کار ہے، یہ شخصیتیں، شخصیت کے پاس چاروں صفت پائی جاتی ہیں۔ اور وہ چیز جو امت کو عطا کر رہی ہے اس چیز میں بھی اس کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ فرش عزا یعنی کیا؟ فرش عزا یعنی علم پھیلانے کا مرکز۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالمہ نے یہ دیا ہے۔ خب عالمان جو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، جو فرش عزا بچھا رہی ہے، چونکہ وہ عالمہ ہے، علم پھیلانے کا مرکز ہے۔ فرش عزا عقل کی طرف دعوت دینے کا مرکز ہے۔ فرش عزا دین کی طرف بلانے کا مرکز ہے۔ فرش عزا امت کو تجربہ عطا کرنے کا مرکز ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شخصیت جو چیزیں دیتی ہے نا، وہ چیزیں ساری اس میں پائی جاتی ہیں۔ فرش عزا پر چاروں چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ یہاں علم بھی پھیلایا جائے گا، یہاں سے عقل کا پیغام بھی دے گا۔ جو جہالت پھیلائی جائے یہاں سے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے فرش عزا کا پیغام علم ہے، عقل ہے، دین ہے اور تجربہ ہے۔ جب فرش عزا سے ہم منسلک ہو جائیں گے تو ہمیں علم بھی ملے گا، شعور بھی ملے گا، دین بھی ملے گا اور تجربہ بھی ملے گا۔ کتنا بڑا، کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، کتنی بڑی برکت ہے ہمارے لیے عزاداری۔ عزاداری بہت بڑی برکت ہے، کربلا ہے، انقلاب کربلا کی عظیم ترین برکت دو چیزیں ہیں، ایک عزاداری، دوسری زیارت۔ وطن میں رہو تو فرش عزا بچھاؤ، سفر کرو تو زیارت کے لیے کرو۔ وطن اور حضر، سفر اور حضر کو ملا دیا زینب کبریٰ نے، کہ فرش عزا، وطن میں رہو، فرش عزا بچھا دو، سفر کے لیے جاؤ تو زیارت کے لیے جاؤ۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے ایک بہترین عنایتیں ہیں اللہ کی طرف سے انقلاب کربلا کے نتیجے میں، اور دونوں چیزوں میں حضرت زینب نظر آتی ہیں۔ آزاداری کی بنیاد میں بھی حضرت زینب، اور زیارت کربلا، اربعین کے دن جو زیارت کربلا کر رہی ہیں وہاں بھی ہمیں زینب نظر آ رہی ہیں۔ آزاداری میں بھی، زیارت میں بھی، دونوں جگہ پر حضرت زینب نظر آ رہی ہیں۔ بہت بڑی برکت ہے ہمارے لیے، اس کو کم نہ سمجھیں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا، آزاداری از اہم میں واجبات اس، اس کو کسی میزان میں تولنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اشارہ کیا تھا شاید پہلی مجلس میں، آزاداری ہماری خواہش یا حاجت نہیں ہے، آزاداری ہماری ضرورت ہے۔ یہ آزاداری ہماری خواہش نہیں ہے کہ وقت بچ جائے تو آزاداری کے لیے دے دوں، نہیں، جو میں ٹائم ٹیبل بناؤں اپنی زندگی کا اس میں آزاداری انکلوڈیڈ ہو۔ چلو بچ جائے تو آزاداری برپا کر لے، نہیں، آزاداری برپا کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ بہت فرق ہے، وقت کے بلند ترین، وقت کے اوپر، وقت کے سینے پر لکھو کہ عزائے حسین میری زندگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جتنا اس سے کنیکٹڈ رہو گے اتنی ہی تمہاری حفاظت ہوگی، اتنی ہماری حفاظت ہوگی۔ ایک عزاداری، دوسرے زیارت، یہ دو برکتیں انقلاب کربلا کی۔ آج ہمارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، اور دونوں کے وقار، دونوں کے بھرم اور دونوں کی عزت کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم وارث ہیں عزاداری کے، ہم وارث ہیں زیارت کے۔ وارث کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا اس چیز کو۔ اس لیے میں ہمیشہ خواہش کرتا ہوں میرے عزیز، یہ نہ سوچے کہ آزاداری کو کس ڈھنگ سے منائے، کس طرح، کون سی چیزیں انکلوڈ کرے، کون سی چیزیں نکالے، اس پہ بحث میں مت جائیے۔ تجدید آزاداری میرا کام نہیں ہے کہ آزاداری کو میں کس طرح رونوں کو، یہ میرا کام نہیں ہے، ذمہ دار اس کے اور ہیں۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں تحفیظ آزاداری کروں، آزاداری کو بچانے کے لیے آؤں، بیٹھوں، میں آزاداری کو بچاؤں اور آزاداری مجھے بچا لے گی۔ یہ دونوں دو طرفہ رابطہ ہے، یہ وہ چیز ہے جہاں سے انسان کو ہر ایک کا پیغام ملتا ہے۔ یہاں وطن میں رہو، فرش عزا بچھا دو، سفر کرو، زیارت کے لیے جاؤ۔ اور اس فرش کی بہت برکتیں ہیں۔ کسی عالم دین سے پوچھا گا، اگر فرش پر آ جائیں کیا برکتیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ فرش میں آنے سے برکتیں یہ کہ تم اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اس فرش پر سب سے پہلے آنے والے اہل بیت ہیں۔ میں نے گھر کی مجلس میں اشارہ کیا، اگر کسی چیز کو ماننا ہو تو دل سے مانو، ورنہ مانو ہی نہیں، شک داخل نہ ہو. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں پر مجلس میں سب سے پہلے جو بیوی آتی ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، ہمارے علماء نے تجربے کے طور پر ثابت کیا ہے کہ ہمارے بزم میں امام آئے ہوئے ہیں، تجربے کے طور پر ثابت کیا ہے. علامہ بحر العلوم نے کہا جب ممبر پہ مجلس ختم ہوئے، جب آئے وہ تو وہ جو ماتم کر رہے تھے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ماتم کرنے لگے. علامہ بحر العلوم جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے، مجتہد تھے، آیت اللہ تھے، جب وہ ماتم کرنے لگے دوست صف میں کھڑے ہو کر، ان کے شاگردوں نے کہا آقا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، آپ مجتہد ہیں، مجتہد کہاں، یہ صف کون سی ہے ماتم داروں کی، آپ کہاں کھڑے ہو گئے آ کر. پتا علامہ بحر العلوم نے کیا کہا، میں ممبر رسول سے کروں، میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے واقعہ. علامہ بحر العلوم نے کہا جو میں نے دیکھا ہے کاش تم وہ منظر دیکھتے. پوچھا آقا آپ نے کیا دیکھا ہے، کہ جب میں مجلس ختم کر کے ممبر سے اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا امام اس مجلس میں حاضر تھا، امام اس مجلس میں حاضر تھا. تجربے کے طور پر انہوں نے ثابت کیا، وہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں جن آنکھوں میں طہارت ہو، وہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں جو آنکھیں پاک ہوں. اس فرش پہ آنے کا فائدہ یہ کہ ہم ہمراہ ہو جائیں گے، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس فرش پر آ جانے کے بعد ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو اس بزم میں آتے ہیں. پتا ہے عطر کے بازار سے گزرو گے تو پھر عطر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، عطر اڑ اڑ کر ہمارے لباس میں خوشبو دینے لگے گی. اہل بیت کی بزم میں بیٹھ جاؤ، اہل بیت کی بزم میں بیٹھو، جب باہر نکلو گے تو ان کی جو خوشبو ہے علم کی، کمال کی، تقوی کی، اس کوئی نہ کوئی خوشبو ہم لے کر باہر نکلے. یہ آزاداری کا فلسفہ یہی ہے کہ یہاں پر آؤ بیٹھو، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. جب مجلس ختم ہوتی ہے تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں اس فرش پر اور وہاں اس جگہ پر بیٹھ کر گریا کرتے ہیں جہاں پر آزادار بیٹھ کر گریا کرتے تھے. ان کے لیے آسمان فرش عزا ہے، ہمارے لیے آسمان جنت ہے. وہاں جائیں گے تو آسمان ہمارے لیے، ان کے لیے آسمان زمین پر آنا ہے. جہاں مجلس ہوتی تھی وہ آتے ہیں شریک ہونے کے لیے مجلس میں. پتہ ہے فطرس کو آزاد کیا امام حسین علیہ السلام نے، رب دے دو مجلس کو، فطرس کو آزاد کیا امام حسین علیہ السلام نے. فطرس کا کیا کام ہے، فطرس کا کام یہ کام جو پروردگار نے فطرس کو دیا وہ یہ کہ یہاں سے ہم جب سلام کرتے ہیں امام حسین پر، فطرس کا کام ہے کہ اس سلام کو لے جا کر کربلا تک پہنچے. وہ قاصد بن گیا امام حسین علیہ السلام کے، آزاداروں کا تیرا کام یہ ہے، احسان کے بدلے احسان یہ ہے کہ سلام اٹھا کر لے آزاداروں کا، امام تک پہنچا دے. ہوائیں سلام پہنچاتی ہیں تو فطرس فرشتے کا بھی ذمہ داری ہے پہنچا دیا. پر کیوں کہا ہے پروردگار عالم نے، ائمہ اتھار نے اس پر تاکید کی ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھ لیں گے تو یوں اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. ایک آزاداری اور دوسرے زیارت. جب بھی موقع ملے، عنایت ہو پروردگار کی، بیچ کر اپنا باغ، اپنا مکان، ایک پیاسے کی زیارت کر. یہاں استطاعت شرط نہیں ہے، یہاں حوصلہ شرط ہے. کس کی زیارت کے لیے جاؤں؟ ایک مظلوم کی زیارت کے لیے جاؤں. زیارت پر جا کر زری کو، زری پر اپنا ہاتھ رکھ کر امام سے کہو مولا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے زندگی دی، آپ نے مجھے حیات دی، آپ نے مجھے عزت عطا کی، آپ نے مجھے آزاد کر دیا. بطور خلاصہ مولا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انسان بنا دیا. مولا آپ نے مجھے انسان بنا دیا. دو کام ہوتے ہیں زیارت سے، ایک مظلوم کی حمایت کا اعلان، ارے امام کو گھیرنے والوں دشتے کربلا میں آؤ. آج کتنے لوگ زیارت پر کھڑے ہوئے ہیں، بتاؤ یزید اسیر ہے یا حسین اسیر ہے، یزید آزاد ہے یا حسین آزاد ہے. زیارت ایک مظلوم کی حمایت کا اعلان کہ تمہیں حسین کو تنہا سمجھنے والوں، آج 20 ملین سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں روزے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک ہے مظلوم کی حمایت کا اعلان اور دوسرے ظالمین کے خلاف آواز بلند کرنا. کتنے ہاتھ کاٹو گے، کتنا روکو گے، کتنوں کے سر قلم کرو گے، تم تھک جاؤ گے، مظلوم کا سفر کبھی تھکتا نہیں ہے. ظالم جہاں ظلم کرتے کرتے رک جاتا ہے وہیں سے مظلوم کا سفر شروع ہوتا ہے. روکا گیا متوکل کے سپاہیوں نے ایک بوڑھیا کو روکا کہ تم زیارت کے لیے نہیں جا سکتی. بس میں اشارہ کر دوں مصاحب کی طرف، معافی چاہتا ہوں، چار پانچ دن میں نے بہت، میں تھوڑا چلاتا ہوں، میری آواز تھوڑی بلند ہوتی ہے، عادت ہو گئی ہے اپنے ملکوں میں مجلس پڑھتے پڑھتے. انشاءاللہ آپ لوگ معاف کر دیں گے، اپنے دل میں اس بندے حقیر کو بھی جگہ دیں گے اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کبھی کبھار یہ بلا لیتے ہیں، بلا کر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بلانے کے بعد بٹھا دیتے ہیں، ان کو سننا پڑتا ہے کچھ چیزیں. میں چلاتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ماں بہنوں سے بھی معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ متوکل کے سپاہی نے روکا ایک ضعیفہ کو کہ تم زیارت کے لیے نہیں جا سکتے. اس لیے کہ زیارت کے لیے جانا ہو تو ٹیکس دینا ہوگا، حذیفہ کے ہاتھ خالی تھے، ہاتھ میں عصا تھا، کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، میں زیارت پہ جانا چاہتی ہوں. کہا نہیں تم زیارت پہ نہیں جا سکتے، ٹیکس دینا پڑے گا. حذیفہ واپس آئی دوسرے سال، اس نے ہاتھ میں تھیلی لیے واپس آ رہی ہے، پھر اس بارڈر پہ آئی، کہا مجھے جانے دو. کہا کتنا ٹیکس ہے؟ کہا اتنا ٹیکس ہے. کہا یہ لے لو پیسہ. سپاہی متوکل کا سپاہی کہتا ہے، میں نے اس سے پوچھا حذیفہ سے، یہ پیسہ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ کیونکہ انکوائری ہوتی ہے نا، پیسہ آیا کہاں سے، کس نے دیا تجھے پیسے؟ کہیں امام نے تو نہیں دے دیے، کہیں سے پیسہ تجھے قرض تو نہیں مل گیا؟ حذیفہ نے کہا نہیں، یہ پیسہ میری محنتوں کا پیسہ ہے، میں نے محنت کی ہے. کہا کیا کیا تو نے؟ وہ حذیفہ نے کہا پوری توجہ چاہتا ہوں میرا عزیز، زیارت کربلا کے لیے انسان اب سے کوشش کرے ایک ایک دو دو ڈالر الگ کر دے امام کے نام پر. جب ہم اب آ رہے تھے جلوس سے، واپس آ رہے تھے، تو کچھ دوستوں سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ایران میں، عراق میں یا ہمارے ملکوں میں بعض ایسے بزنس مین ہیں جو اہل بیت کے جو کام ہوتے ہیں یا یتیم خانے جہاں پر ہوتے ہیں، مدرسے جہاں پر، ان کے درمیان بزنس والے، ان کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے. وہ اپنی بزنس میں ایک ٹھان لیتے ہیں، اگر پروردگار مجھے $100 پروفٹ دے تو اس میں سے $2 یتیم کے لیے، اگر $100 مجھے پروردگار پروفٹ دے یا تو $2 اس میں سے کس کے لیے ہیں؟ یتیم کے لیے. وہ بغیر پیسہ دیے میرا حصہ دار ہے، میرا پارٹنر ہے، ایک یتیم میری زندگی کا پارٹنر ہے. تو اس طرح اگر انسان ٹھان لے نا، تو اس کا بزنس بھی اچھا ہو جائے گا، اس کی کمائی بھی اچھی ہوگی، یتیم کی زندگی بھی آباد ہو جاتی ہے. اور اسی طرح عزاخانوں کے لیے بھی انسان اپنے پارٹنر بنا لے. ہو اگر پروردگار میں بزنس کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، اگر پروردگار مجھے $50 بھی آج اس ہفتے مجھے پروفٹ مل جائے، میں $5 سینٹر کو دے دوں گا. اب آپ اندازہ لگائیے، سینٹر ہماری مدد کرتا ہے، یہ مرکز حسینی ہماری ہیلپ کرے گا. اسی طرح انسان کا بزنس بھی آگے بڑھ جائے گا، سینٹر کا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا کئی گنا فائدہ ہوگا، 1% سینٹر کا بھی فائدہ ہو جائے گا. انسان اگر اپنا پارٹنر بنا لے، کسی یتیم کو، کسی مدرسے کو، کسی سینٹر کو، کسی مسجد کو اپنا پارٹنر بنا لے، بغیر پیسہ لیے پارٹنر، اور اپنے پروفٹ میں سے ایک حصہ اس کو دیتا جائے، یہ بہت بڑی برکتیں ہیں. اس میں بہت بڑی برکتیں ہیں. کہ پیسہ تجھ سے کہاں آیا، کہاں سے آیا پیسہ تیرے پاس؟ وہ حذیفہ نے کہا میں اپنے رزق و روزی کے لیے اس زمانے میں رسیاں بانٹتی تھی، ایک رسی بانٹتی تھی اور بازار میں اس کو بیچتی تھی، اور روزانہ ایک رسی میں بانٹ لیتی تھی اپنے پیٹ کے لیے، اور 2 درہم 3 درہم مجھے مل جاتے تھے، میں زندگی گزار لیتی. جب سے تم نے کہا ہے زیارت کے لیے ٹیکس دینے ہوں گے، تو حذیفہ کا جملہ سنیے گا میرے عزیزو، حذیفہ کا جملہ سنیے گا، جب سے تم نے کہا کہ زیارت کے لیے ٹیکس دینے ہوں گے، میں نے اپنے کام کو 4 برابر کر دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے نیند کو چرا لیا تاکہ ان آنکھوں سے میں حسین کے روزے کو دیکھ سکوں. ایک سال میں نے مسلسل محنت کی ہے تو اتنا پیسہ مجھے ملا ہے جو میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں. اللہ اکبر. کوئی امیر، کوئی مالدار خاتون نہیں تھی، اس نے کہا میں محنت کر کے جاؤں گی، اور محنت بھی کیا. اور امام کی اس پر عنایتیں ہوتی ہیں، امام کی اس پر عنایت ہوتی ہے، وہ چیزیں امام قبول کر لیتی ہیں. ایک حوصلہ چاہیے، ارادہ چاہیے، اس کی زیارت کے لیے جاؤں جس کی تیسرے دن زیارت کے لیے اس کی قبر پر کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں نا کیوں حسین کے 40 ہم مناتے ہیں، دوسرے اماموں کی 40 اور 40 ہم نہیں مناتے؟ دوسری اس لیے حسین کا 40 اور 40 ہم مناتے ہیں کہ حسین کی زیارت کرنے والا دشت کرملا میں کوئی نہیں تھا. حسین کا 40 نہیں ہوا تھا تو حسین کا ہم 40 مناتے ہیں. تیسرے دن جب بے اعجاز امامت سید سجاد پہنچے کربلا، شہدا کے لاشوں کو دفنانے کے لیے، کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ سید سجاد نے کیا دیکھا، کیا دیکھا کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیوں یہ امام 35 گریا کر رہا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 35 کیوں امام رو رہے تھے، کیا دیکھا تھا امام نے؟ کبھی امام نے بتایا نہیں ہے. میں یہ جملہ کہہ دوں آپ کو، ہمارے اماموں نے کبھی مصائب کی کتاب نہیں لکھی ہے. زینب کبریٰ کربلا سے آئی مصیبت کی کتاب زینب کبریٰ نے نہیں لکھی ہے. سید سجاد نے مصائب کی کتاب نہیں لکھی. سید سجاد نے کہا صحیفہ سجادیہ لے لو، مصیبت کی کتاب نہیں لکھی. کیوں؟ پانچ امام فرماتے ہیں ہمارے مصائب کا پتہ چل جائے ہمارے چاہنے والوں کو تو وہ کبھی زندہ نہیں رہیں گے. یعنی کیا دیکھا ہے سید سجاد نے؟ کوئی بیان نہیں کیا، آئے نہیں شاہد انقلاب کربلا کے، آئے نہیں شاہد. کچھ چیزیں جو دیکھی تھی سید سجاد نے بتا دیا، تو اس پہ آج تک امت روتی ہے. کیا گزرے شام میں سید سجاد نے نہیں بتایا؟ کہہ دیا صرف الشام الشام، جتنی بھی تفسیریں ہوتی ہیں یہ علماء کی تفسیریں ہوتی ہیں، واقعات کے ذریعے میں جو دشمنوں نے روایتیں نقل کی اس کی تفسیریں میں ہوتی ہیں. امام نے نہیں بتایا کیا دیکھا ہے، لیکن کچھ چیزیں بتا دی ہیں امام نے. جب بھی ہم وہ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تیسرے دن بے اعجاز امامت امام پہنچے، بنی اسد کے قبیلے والوں کو اپنے قریب بلایا، کہا چلو شہدا کے لاشیں دفناتے ہیں، ایک ایک شہید کا لاشا دفنانے لگے، فرات کے کنارے عباس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سید سجاد نے کپڑے میں جمع کیے، وقتعوہ اربا نے اربا، عباس سے اتنی دشمنی تھی کہ عباس کے لاشیں کو ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، امام نے جمع کیا تو ایک چھوٹی سی پوٹلی ہو گئی، تو بنی اسد کے قبیلے والوں نے امام سے پوچھا مولا ہم نے تو سنا تھا عباس کا قد بہت لمبا تھا، ارے جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پیر زمین پر خط دینے لگتے، لیکن لاشا دیکھیے لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا، تو سید سجاد نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم پہلے میرے عباس کے بازو قلم ہوئے پھر بدن کو ٹکڑے ٹکڑے تلواروں سے، پھر لاشے پر ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، ہر ایک لاشے کو امام نے دفنایا، امام حسین کے لاشے کو بھی امام نے دفنایا، بس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا امام نے کیا دیکھا، سخت مصیبت ہے، بس ایک جملہ سن لیجیے آزاداروں، جب تیسرے دن دفنانے کے بعد امام کوفہ پہنچے تو زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹا سجاد بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے معاف کرنا میں بتا نہیں سکتا میں نے کربلا میں کیا دیکھا، ارے بڑا سخت مرحلہ تھا بھوپی اما، ایک مرتبہ زینب کا اصرار بڑا بتاؤ ایک چیز بتا دو جو تم نے کربلا میں دیکھی ہے، تو سید سجاد نے فرمایا بھوپی اما میں نے اپنے بابا کو قبر میں لٹا دیا، جب بھی مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو لوگ کہتے اس کے چہرے کو قبل کعبے کی طرف موڑ دو، اس کے سینے کو کعبے کی طرف موڑ دو، بھوپی اما میں نے قبر میں بابا کو تو لٹا دیا، ارے سر ڈھونڈتا رہے گا بھوپی اما مجھے بابا کا سر نظر نہ آیا، ارے کس طرح میں بابا کے سر کو، ارے قبلہ رخ کرتا اللہ، ارے مظلومی سید سجاد، ارے کوئی بیان نہیں کر سکتا، ارے خود مصیبتیں برداشت سید سجاد کرتے رہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تانگ، ہاتھوں میں رسن ہے، ارے سید سجاد کربلا سے کوفے سے شام کی طرف جا رہے ہیں، ارے اتنے بیمار تھے کہ بستر جب آخری رخصت کے لیے امام آئے تھے تو سید سجاد کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں، گلا زخمی تھا، پشت تازیانوں سے زخمی، ہاتھ زخمی تھے، پیر زخمی تھے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کے دروازے پر آیا، ایک سلام حضرت کلثوم نے مدینے سے کیا، ارے جب بھی کوئی مسافر سفر سے آتا ہے تو وہ تحفے لے کر آتا ہے، وہ ہدیے لے کر آتا ہے، اے مدینہ اے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والآفات جینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ارے ہم یوں ہی نہیں آئے ہم مصیبتوں کو لے کر، ارے کوئی مصیبت کو بیان نہیں کر سکتا، ارے ہم حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم آفتوں کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، بشیر نے منادی کرا دی، مدینے والوں حسین کا قافلہ آ گیا، حسین کا قافلہ آ گیا، روایت یہ کہتی ہے جو ہی قافلے کی خبر ایک حسین کی بچی نے سنا، ارے گھر سے باہر نکلی، قافلے کے قریب آئی، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، کوئی بڑوں کا چہرہ نظر نہیں آیا، نہ حسین نظر آئے، نہ عباس نظر آئے، نہ اکبر نظر آئے، نہ قاسم نظر آئے، پتا چل گیا تھا خون مٹی خون میں بدل چکی تھی، ام سلمہ نے بتا دیا تھا کہ حسین شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، لیکن صغرا آغوش ڈھونڈنے لگی، کبھی زینب کی آغوش کو دیکھا، کبھی رباب کی دیکھا، ارے اس سکینہ کو اتنا یقین نہ تھا کہ اصغر بھی شہید ہو جائے گا، کہا پھوپھی اما میرا اصغر کا بھی اما میرا اصغر کہاں ہے، بس زینب نے ایک جملے میں مصائب کو بیان کر دیا، تیرا ششما بھیا علی اصغر بھی اس دنیا سے چلا گیا، ارے ساری مصیبتوں کو بیان کیا، سید سجاد کو لوگ پرسہ دینے لگے، محمد حنفیہ بس عزاداروں محمد حنفیہ قریب آئے، سید سجاد کو پرسہ دینا چاہتے تھے، ارے اپنے سینے سے لگایا تو سید سجاد نے کہا چچا ذرا آہستہ پشت زخمی ہے، تجھے آہستہ, ارے پشت زخمی ہے, گلا زخمی ہے, ارے ہاتھ زخمی ہے, اللہ اکبر, لٹا ہوا قافلہ آیا مدینے میں داخل ہوا, ارے رونے کا کوہرام بپا ہے, لوگ ماتم میں مصروف ہیں. زینب پہنچی ماں کی قبر کے قریب, ارے اپنے سر کو ماں کی قبر پہ رکھا, کہا اماں ہم بازار گئے, اماں اماں ہم دربار یزید گئے, اماں ہم 3 گھنٹے کھڑا کیا گیا, ارے ہماری چادروں کو سر سے چھینا, ارے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا, اماں حسین پیاسا شہید ہو گئے. ایک مرتبہ زینب نے مڑ کر کہا, بیٹا سجاد, نامحرموں سے کہہ دو تھوڑی دیر دور چلے جائے, میں وہ تحفے ماں کو دکھانا چاہتی ہوں جو زینب سفر سے لائی ہے. کہا اماں بازوؤں پر رسی کہنا چاہتی ہوں. پشت پردہ سی آن, لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله, پروردگار عزاداری سید الشہداء کے صدقے میں روزہ حضرت زینب و سکینہ کی حفاظت فرما, ظالمین کو نیست و نابود کر دے, جو وہاں پر ظلم ڈھا رہے ہیں پروردگار انہیں نیست و نابود کر دے, وہ اسباب فراہم کر کے ہم جلد از جلد روزہ حضرت زینب و سکینہ کی زیارت کر سکیں. کئی لوگ منتظر ہیں کہ راستہ کھل جائے تو شاہ سیریا جائے, پروردگار ان کی تمناؤں کو ان کے عرضوں کو پورا کر دے, جائے روزہ حضرت زینب پر, ایک شکریہ ادا کرے, حسین کا شکریہ ادا کرے, مولا آپ کا شکریہ آپ نے عزت دی, روزہ حضرت زینب پہ جائے, شہزادی آپ کا شکریہ پیغام حسین کو آپ نے ہم تک پہنچایا, ساری مصیبتوں کو برداشت کیا, حسین پر گریا کیا, اپنے بچوں کو تک زینب بھول گئی. جب گھر میں داخل ہوئی چھوٹے چھوٹے اماموں کو دیکھا, مسلح بچھے ہوئے تھے, زینب نے رخ کیا کربلا کی طرف, اے اون محمد مجھے معاف کرنا, میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ روؤں گی تو سر پر روؤں گی. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى آپ حضرات سے التماس ہے, ایک مرتبہ سورہ حم کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم و مغفور انصار حسین ابن داؤد علی منیکیا کی روح کو اسال فرما دیں.